الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مصطلح الحديث شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه في تصنيفه عن بونشيته صحيح لذاته، حديث کی جو شرطیں ہیں وہ بیان کر رہے تھے، عدالت کی شرط تفصیل کے ساتھ بیان کی تھی پچھلے درس میں، اور عدل کون ہے یا عدل کسے کہتے ہیں، عدل کون ہے یاد کیا، استقامت دین اور استقامت مروت، دین میں بھی مستقیم ہونا چاہیے اور استقامت دین کا کیا معنی ہے کہ فرائض پورے طریقے سے انجام دے اور محرمات سے اجتناب کرے، اور مروت ہر اس چیز سے دور ہو جو آداب اور اخلاق کے منافی ہو۔ عدل کی تعریف میں جو ابن الصلاح امام سبکی نے بیان کی ہے وہ یہ ہے، العدل هو المسلم العاقل البالغ السالم من اسباب الفسق وخوارم المروءة، عدل وہ ہے جو مسلم ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اور جو دور ہو فسق اور مروءة میں خلل پانے والی چیزوں سے۔ لیکن جیسے شیخ صاحب نے بیان کیا، عدالت کا مطلب ہے استقامت دین والمروءة، تو ایک ہی مفہوم ہے، کیونکہ دین پر مستقیم وہی ہو سکتا ہے جو مسلمان ہو، جو عاقل ہو اور بالغ ہو۔ نہ سمجھ بچے کی کیا استقامت ہوتی ہے، یا پاگل کیا استقامت ہوتی ہے پاگل کی، اور اسی طریقے سے کافر بھی مستقیم کبھی ہو نہیں سکتا، تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور عدل کے بارے میں ایک قصہ مشہور ہے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ گواہی کے لیے ایک شخص اٹھا اور ایک مسئلے میں گواہی دینی چاہیے کہ یہ شخص عدل ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے سوال کیا جو جس نے گواہی دینے کی کوشش کی کہ کیا تم اس شخص کو جانتے ہو، کہ ہمیں جانتے ہو اچھی طرح سے۔ انہوں نے تین سوال کیے، کیا یہ تمہارا پڑوسی ہے؟ شخص نے کہا نہیں میرا پڑوسی نہیں ہے۔ کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے سفر نہیں کیا۔ کیا تمہارا لین دین ہے کاروبار میں، ادھار میں، کسی چیز میں مالی لین دین ہے کوئی؟ کہا نہیں۔ سلمان الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ اسے نہیں جانتے۔ عدل کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اچھی طرح جان لے، اگر آپ کسی کے لیے گواہی دے رہے ہو تو آپ کو اچھے سے علم ہونا چاہیے کہ عدل ہے کہ نہیں۔ اور یہ تین سوال جو ہیں یہ بہت اہم ہیں، عام طور پہ ہم کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہم ایک شخص کو ظاہراً دیکھتے ہیں، ہمارے سے ملاقات سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں عدل ہے، ظاہراً تو وہ ٹھیک ہے، لیکن کیا گواہی میں اسے گواہ ہم بنا سکتے ہیں یا اس کے لیے گواہی دے سکتے ہیں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اچھی طرح جاننا چاہیے کہ یہ شخص کیسا ہے۔ جو پڑوسی ہوتے ہیں آپ اس کو جانتے ہو، آپ کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، پانچ وقت پانچ جماعت نماز ادا کرتا ہے کہ نہیں، دکھ سکھ میں کیسا شخص ہے، پڑوسوں کا خیال رکھتا ہے کہ نہیں۔ دین کی استقامت جو ہے ان تین چیزوں سے پتہ چلتا ہے۔ عدالت میں دین کی استقامت شرط ہے، اور ان تین چیزوں سے پڑوسی ہو, آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ کیا استقامت پھیل ہے کہ نہیں. سفر میں انسان کو ضرورت پڑ جاتی ہے ایک دوسرے کی, وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ شخص کیسا ہے. تو گواہی دینے سے پہلے کسی شخص کے لیے اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ تمام اور ضابطہ, اونچے درجے کا ضابطہ, اس کا کیا مطلب ہے؟ ان یؤدی ما تحمله من مسموع او مرئی على الوجه الذي تحمله من غير زيادة ولا نقص لكن لا يقوم خطأ يسير لأنه لا يسلم منه أحد. کہ سفر ماتے ہیں تمام الضبط کا مقصد یہ ہے ان يؤدي ما تحمله. روایت کے بارے میں دو چیزوں کو جاننا بہت ضروری ہے, ایک ادا اور ایک تحمل, جو دو ایسے لفظ ہیں جو ہر روایت میں استعمال کیے جاتے ہیں. ادا کا مطلب ہے روایت کو بیان کرنا, تحمل کا مطلب ہے روایت کا اخذ کرنا, اسے لینا. استاد روایت کا ادا کرتا ہے اور شاگرد روایت کو لیتا ہے, اخذ کرتا ہے. ادا استاد سے ادا ہوتا ہے اور شاگرد سے تحمل ہوتا ہے. اور لفظ تحمل استعمال اس لیے ہوا, سمایا کیوں نہیں ہوا, سننا کافی نہیں تھا؟ کیونکہ روایت میں صرف سننا نہیں ہوتا, دیکھنا بھی ہوتا. جیسے شیخ صاحب نے فرمایا وہ تمام وقت ان یؤدی, وہ ادا کرے ہر روایت کو, ما تحمله, جو اس نے تحمل کیا, جو اس نے لیا, من مسموع, جو اس نے سنا, سنی ہوئی روایت, او مرئین, یا دیکھی ہوئی روایت. جسے پہلے بیان کیا ہے روایت دو قسم کی, یا تو قولی ہو یا فعلی ہو, قول سنا جاتا ہے اور فعل دیکھا جاتا ہے. تو اس لیے یہاں پر لفظ تحمل کا استعمال کرتے ہیں, حالانکہ سماعہ بھی کافی تھا, لیکن سماع اس لیے درست نہیں ہے کیونکہ سماعہ میں دیکھنا نہیں آتا, سننے سے تو بندہ دیکھ نہیں سکتا نا. تو اس لیے یہ لفظ استعمال کیا تحمل کا. تحمل میں دو چیزیں ہوتی ہیں, قول ہو تو اسے سنے اور اسی طریقے سے, اچھی طریقے سے سنے, اور جب ادا کرے جیسے سنا ویسے ادا کرے اسی طریقے سے انہی الفاظ سے. اور مرئی جو نظر آ رہا ہے, جو دیکھا ہے, جس طریقے سے دیکھا اسی طریقے سے بیان کرنا. اگر سجدے کا طریقہ دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ سات اعضاء پر سجدہ کیا, جس طریقے سے دیکھا اسی طریقے سے بیان کرنا. اس میں تھوڑی سی بھی اگر غلطی ہو یا کچھ الفاظ نہ ہو, مثال کے طور پر ایک روایت میں آیا ہے کہ پانچ چیزوں پہ سجدہ کیا, تو یہ روایت قابل قبول نہیں, کیونکہ جو صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ ہے وہ سات اعضاء پر سجدہ کرنا ہے. تو جو دیکھا ہے اسی طریقے سے اس کو بیان کرنا ہے. علی الوجه الذی تحمله, جس طریقے سے اس نے تحمل کیا اسی طریقے سے اسے بیان کرنا. من غیر زیادہ, اس میں زیادتی نہیں کرنی اپنی طرف سے, ولا نقص, اور اسے کمی بھی نہیں کرنی اپنی طرف سے. لیکن لا یقوم خطأ یسیر, چھوٹی سی غلطی کی معافی ہے, کیونکہ انسان ہے اور انسان کامل نہیں ہے, انسان ضعیف ہے اپنے حافظے میں, اپنی طاقت میں, اپنے تحمل میں, اپنے ادا میں. جب یہ نقص انسان میں پایا جاتا ہے اور انسانیت کی بنیاد کمزور ہے تو شریعت میں اس کی گنجائش ہوتی ہے. لیکن لا یقوم, اس کی کوئی حرج نہیں, کوئی ضرر نہیں. خطأ یسیر, اگر تھوڑی سی غلطی ہو اس میں کوئی حرج نہیں. وجہ کیا ہے؟ لأنہ, کیونکہ لا یسلم منہ احد, اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. جب انسان ہے تو چھوٹی سی غلطی سے کوئی بچ نہیں سکتا, لیکن غلطی زیادتی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ نے جو دیکھا اس کے خلاف بات کریں اور جو سنا اس کے خلاف بات کریں, اس کی گنجائش نہیں ہے. لیکن تھوڑی سی اگر الفاظ کا فرق ہو کہ معنی ایک ہی ہے, اس میں گنجائش ہو جاتی ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں ویعرف ضبط الراوی, اور راوی کا ضبط جو ہے کس طریقے سے معلوم کیا جاتا ہے؟ شیخ صاحب اس کے طریقے بیان کر رہے ہیں. نمبر ایک, بموافقته الثقات والحفاظ والغالب. جب راوی اپنی روایت بیان کرے تو اس کی روایت موافقت کرے ثقات اور حفاظ کی روایت کے ساتھ، ان کے خلاف نہ ہو. ایک روایت اگر ثقات سے ثابت ہے، حفاظ جو حافظ ہیں ان سے ثابت ہے، اور یہ راوی بھی وہی روایت بیان کرتا ہے اور ان کی خلاف ورزی نہیں کرتا روایت میں، تو اس کا مطلب اس کا ضابطہ درست ہے. جیسے وہ ثقات اور حفاظ ہیں، یہ بھی ثقہ ہے اور حافظ ہے. اس سے فرمایا ولو غالباً اگرچہ اکثر اوقات میں، ضروری کہ 100% ہی ان کے ساتھ ان کی برابر ہو، ان کی مخالفت نہ کرے، لیکن اکثر اوقات ان کی مخالفت نہ کرے. اگر اکا دکا میں ان کی مخالفت ہو گئی تو اس میں کوئی حرج نہیں. وجہ کیا ہے؟ خفا یسیر کی گنجائش ہے. دوسرا طریقہ وقت کو جاننے کے لیے، وہ بالنص علیہ مما یعتبر قوله فی ذلک. دوسرا طریقہ یہ ہے، اگر کوئی عالم، معتبر عالم، اس علم میں، جرح و تعدیل کا علم، حدیث کے علم میں جو عبور کرے، معتبر عالم ہو، اگر وہ یہ بیان کر دے کہ فلاں کا ضابطہ چوٹی پر ہے اور تام وقت ہے، تو اس کا قول قابل قبول ہے. یہاں پر شیخ صاحب نے بیان نہیں کیا وقت قسمیں، اور ضبط کی دو قسمیں ہیں، ایک تو ظاہر ضبط ہے، ایک باطنی ضبط ہے. ضبط کا مطلب پہلے بیان کر چکے، حفاظت کرنا حدیث کی، روایت کی حفاظت کرنا. ایک ظاہر ہے، ایک باطنی ہے. ظاہر کا مطلب ہے ظاہراً حدیث کی حفاظت، روایت کی حفاظت کرنا. اور ظاہر کس چیز سے ہم حفاظت کرتے ہیں حدیث کی؟ دو طریقوں سے، یا تو سینے کے اندر اسے محفوظ کر کے، حفظ کر کے، اسے جس طریقے سنا سے سنا انہی الفاظ سے ان کو بیان کرنا. نمبر دو، وقت الکتاب، کہ جس طریقے سے سنا اسے لکھ دیا، اپنی کتاب میں اسے لکھ دیا، اسے وقت کتاب کہتے ہیں. اور جو باطل وقت ہے، اس علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ فقہ الحدیث کا علم ہے، کہ حدیث کے جو مفہوم ہیں، حدیث کے جو فوائد ہیں، وہ حدیث سے نکال کر، روایت سے نکال کر اسے بیان کرنا، یہ باطنی ہے، باطنی وقت ہے. تو ہمارا جو مصطلح الحدیث کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ پہلا ہے جسے ظاہری ضبط کہتے ہیں، سینے میں ضبط کرنا، حفاظت کرنا، اور کتاب کی شکل میں حفاظت کرنا. اور اس میں علماء کے اختلاف ہے کہ کیا کتاب کی شکل میں جو روایت لکھی جاتی ہے وہ قابل اعتبار ہے یا نہیں، یا ضروری ہے استفاء کے لیے کہ وہ صرف اپنے حافظے سے روایت کو بیان کرے. اس میں امام مالک، امام ابوبکر صیدلانی، امام ابو حنیفہ، حضرت امام ابو حنیفہ اس علم کے عالم نہیں ہیں، لیکن وہ بھی امام مالک کے ساتھ انکار کرتے ہیں کہ کتاب سے روایت نہیں لی جائے گی. اگر کوئی شخص اپنی جو لکھا ہے روایت اس سے بیان کرے تو وہ روایت قابل قبول نہیں. اور امام احمد نے، اور علی بن المدینی، اور امام ذہبی، اور باقی حفاظ جو ہیں، اکثر حفاظ جو ہیں، وہ ترجیح دیتے ہیں کہ کتاب سے روایت کرنا زیادہ بہتر ہے. وہ پہلا گروہ انکار کرتا ہے. اگر کوئی شخص اپنی کتاب سے روایت کو بیان کرے، سینے میں محفوظ نہیں، اپنے حافظے سے نہیں، کتاب سے بیان کرے، تو اس کی روایت قابل قبول نہیں. اور انہوں نے، امام مالک نے یہ فرمایا ہے کہ ہمیں ڈر ہے کہ رات کو سوتے وقت کوئی آ کے اس کی جو کتاب ہے اس میں کچھ رد بدل کر دے، تو روایت تبدیل ہو جائے گی اور یہ دین محفوظ نہیں رہے گا اور دین میں تبدیلی ہو جائے گی. لیکن بات جو درست ہے وہ یہ ہے کہ جس امام احمد رحم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کتاب سے روایت کرنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ بہتر ہے، کیونکہ پہلے ہمارے اس میں اتفاق ہے، جو حدیث کی صحیح طریقے، روایت کی صحیح طریقے سے حفاظت نہیں کر سکتا، اس کی روایت کو نہیں لیا جاتا. اس لیے میں نے یہ کہا ہے کہ خزانے کی مثال یہ سونا کسی کے پاس ہو کیسے محفوظ کرتا ہے؟ اگر لاکر میں بند ہے کون وہاں پہ جا کے لے گا؟ کون اس کو تبدیل کر سکتا ہے؟ تو یہ دم و وقت ہوتا ہے. جو خفیف و وقت کے بھی کم درجے کا ہوتا ہے تو ویسے ضعیف اس کے بعد تو لیتے نہیں ہم. جس نے اپنی کتاب کو ویسے رکھ لیا جو بھی اس میں رت بدلتے رات کو سوتے وقت کہ اس کتاب کا مالک سو رہا ہے اور کوئی دشمن آ کے ہدایتی آ کے اس میں کوئی رد بدل کر رہا ہے تو وہ بات یہی نہیں. اس لیے آپ کی یہ بات کہنا کہ کتاب سے رد کرنا درست نہیں, بات درست نہیں. آپ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حدثنا قوم من حفظهم ومن كتبهم فكان الذين حدثوا من كتبهم اتقن. ہم سے روایت کی لوگوں نے اپنے حافظے سے بھی اپنی کتابوں سے بھی. ہم نے یہ دیکھا جو لوگ اپنی کتابوں سے روایت بیان کرتے ہیں وہ زیادہ صحیح طریقے سے بیان کرتے ہیں بنسبت ان کے جو لوگ اپنے حافظے سے روایت بیان کرتے ہیں, یعنی ان کے نزدیک کتاب سے روایت کرنا زیادہ بہتر ہے. اور علی بن المدینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عهد باصحابنا واحفظهم احمد بن حنبل لا يكاد يحدث الا من كتاب. کہ ہمارے اصحاب میں سے ہمارے استادوں میں سے ہم نے دیکھا ہے اور سب سے بہترین حافظہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. وہ ہمیں جب بھی روایت کرتے تو کتاب سے ہی پڑھ کے روایت کرتے, اپنے حافظے سے نہ کرتے. حالانکہ امام احمد بن حنبل کا حافظہ عام حافظہ نہیں, چوٹی کے درجے کا حافظہ ہے اور تام و پر کوئی شک نہیں ہے کسی کو, لیکن احتیاطاً اپنی کتاب سے روایت کرتے جو انہیں لکھا ہو. بلکہ علی بن مدین رحمۃ اللہ علیہ جو امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں وہ یہ فرماتے ہیں امرنی, مجھے حکم دیا احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ احدث الا من کتاب, کہ میں اس کوئی روایت کو حدیث بیان نہ کروں سوائے کتاب سے. اب استاد اپنے شاگرد کو حکم دے رہا ہے کہ جب بھی روایت بیان کرو تو کتاب سے ہی جو آپ نے لکھی ہے اسی سے روایت بیان کرو. اور سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لیے کتاب سے روایت کرنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ لأن ذلك اقرب الى التحري والورع وبغة العجب, کیونکہ وہ ورع میں زیادہ بہتر ہے اور تعجب سے انسان کو دور رکھتا ہے. جس شخص اپنے حافظے سے ہر بات ہمیشہ بیان کرتا رہے اور شیطان اس کے خون میں دوڑتا ہے تو اسے اپنے اوپر فخر ہو سکتا ہے, اور اس فخر سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ انسان اس عجب سے دور کرنے ہونے کے لیے بہتر ہے اسے کہ وہ اپنی لکھی ہوئی چیز سے روایت کو بیان کرے. اور خطیب البغداد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بلکہ یہ بات بیان ہوئی کہ ابو داؤد الطیالسی محدث ہیں تو وہ زیادہ غلطی کرتے روایت میں, بلکہ جبکہ یہ بھی بیان کی کہ ہزار غلطی کی انہوں نے, ہزار غلطی. اور وجہ یہ تھی کہ وہ صرف اپنے حافظے سے روایت بیان کرتے, صرف حافظے سے. تو امام خطیب بغداد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان ابو داؤد الطیالسی يحدث من حفظه وحفظ قوان, اس لیے ان سے غلطی زیادہ ہوئی. حالانکہ وہ محدث ہیں, معروف ہیں, یہ سنا بدود والے نہیں, بدود پہلے سے دوسرے ہیں, معروف محدث ہیں, لیکن ہزار غلطی کی بھی ہے تو ان کی لاکھوں کی تعداد میں جو احادیث ہے تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ غلطیاں کیوں تھی؟ امام خطیب بغدادی فرماتے ہیں کیونکہ وہ اپنے حافظے سے حدیث بیان کرتے ہیں, صرف حافظے سے, لکھی جس کو بھی نہیں لکھی آتے, صرف اپنے حافظے سے بیان کرتے, اور حافظہ دھوکے باز ہے, دھوکہ دے دیتے ہیں کہیں نہ کہیں. تو یہ اس معاملے میں بہت اہم بات ہے جو میں بیان کرنا چاہتا تھا. رابطے کے معاملے میں وقت دو قسم کا ہوتا ہے اور دو قسمیں کیا ہیں بیان کر چکے ہیں, اور اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے ثقہ کون ہے. اب یہ بھی سمجھ چکے عدل کون ہے, یہ بھی سمجھ چکے تم و وقت کون ہے. عدل ثقہ کسے کہتے ہیں؟ ہم عام طور پہ سنتے ہیں فلاں راوی ثقہ ہے, وہ یہ لفظ بہت ضروری ہے, یاد رکھیں. آپ یہ دیکھیں اسماء الرجال کی کتاب, وہاں پہ عدل نہیں لکھا, تم و وقت نہیں لکھا, وہاں پہ ثقہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ثقہ کون ہے؟ فقہ وہ ہے جو ان دونوں چیزوں کو جمع کرے، عدل بھی ہو تامبک بھی ہو، اسے کہتے ہیں فقہ. اور صدوق کون ہے؟ جو عدل ہو اور خفیف الضبط ہو، جس کا ضابطہ تھوڑے سے درجے کا کم ہوتا مطلب سے، اسے صدوق کہتے ہیں. تو فقہ وہ ہے جو عدل ہو، دین پر استقامت ہو، مروت پر استقامت ہو، اور ساتھ ضابطہ بھی چوٹی پہ ہو، روایت کی حفاظت بھی صحیح ترین طریقے سے کرے، اسے کہتے ہیں فقہ. اور صدوق فقہ سے کم درجے کا ہوتا ہے، اور صدوق وہ ہے جو عدل ہے لیکن حافظے میں تھوڑا سا کم ہو، تام و بند نہ کہ خفیف و بند ہو. فقہ سے روایت صحیح ہو جاتی ہے اور صدوق سے روایت حسن ہو جاتی ہے. اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے، کچھ ایسے راوی گزرے ہیں جو عدل تو تھے لیکن حافظے میں تام و بند نہیں تھے، خفیف و بند سے بھی کم درجے کے تھے، اور محدثین نے انہیں ضعیف قرار دیا. ان کی مثال نمبر ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. امام ابو حنیفہ کے بارے میں محدثین یہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ ضعیف ہیں، روایت کے معاملے میں ضعیف ہیں. ضعیف کیوں ہے؟ کیا عدل نہیں ہے؟ دین پہ استقامت نہیں تھی؟ تو یہ مجھے نہیں، استقامت تھی دین پر، عدل بھی تھے لیکن حافظے میں کم تھی، ان کا حافظہ درست نہیں تھا، اس لیے محدثین کے نزدیک امام ابو حنیفہ ضعیف ہے. اور بلکہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں کچھ بھائیوں نے کافی اختلاف کیا کہ امام ابو حنیفہ جو ہے وہ ضعیف نہیں ہو سکتے، اور یہ صرف ایسے من گھڑت باتیں ہیں. اور یہ تو بتاؤ کس محدث نے امام ابو حنیفہ کو ضعیف قرار دیا؟ ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں جب تک ہمیں یہ علم نہیں ہوگا. یہ تو صرف آپ لوگ کہتے ہو، کیونکہ آپ لوگ دشمنی حنفیوں سے آپ لوگ یہ بات بیان کرتے ہو. تو آج دیکھتے ہیں کہ کن کن علماء حدیث نے امام ابو حنیفہ کو ضعیف قرار دیا اور کیا لفظ استعمال کیا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ عقیلی نے وعفا میں صفحہ نمبر 434 میں صحیح سند کے ساتھ امام احمد بن حنبل کا قول بیان کیا کہ حدیث ابی حنیفہ ضعیف، امام حنیفہ کی حدیث ضعیفی ہوتی ہے. اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کنہ نے فرمایا امام حنیفہ کے بارے میں کہ وہ مقرب الحدیث لیس له کثیر حدیث صحیح. امام ابو حنیفہ مضطرب الحدیث ہے، حدیث کو صحیح طریقے سے بیان نہیں کر سکتے، اضطراب کہتے ہیں جو مستقر حالت نہ ہو، جس میں غلطیاں زیادہ ہوں. لیس له کثیر حدیث صحیح، اس کی زیادہ صحیح حدیثیں نہیں پائی جاتی. اکثر حدیثیں جو بیان کرتے ہیں وہ ضعیفی بیان کرتے ہیں، اور محدثین نے تتبع کیا ہے 100 میں سے 70 ضعیف ہیں اور 30 صحیح نکلی. جو روایت امام ابو حنیفہ نے بیان کی ہیں 100 روایات میں سے 70%، یعنی 70 روایات صحیح تھیں اور 30 صحیح تھیں، اور جو 30 صحیح تھیں اس میں صحیح تھیں، باقی ثقات کے ساتھ ان کی موافقت ہوئی. ہمیں کب پتہ کیسے چلا کہ یہ صحیح ہے؟ جب 100 روایات کو ہم نے دیکھا، ہم نے یہ دیکھا کہ 70 میں مخالفت کی ثقات کی اور ضعیف حدیث تھی ان کی، اور جو باقی 30 ہیں ثقات کے ساتھ انہوں نے مخالفت نہیں کی بلکہ اتفاق کیا. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابو عرفہ والمتروکین میں صفحہ نمبر 29 میں لیس بالقوی فی الحدیث، حدیث میں قوی نہیں ہے، یعنی حدیث میں ضعیف ہے. اور امام دارقطنی نے بھی ضعیف قرار دیا. امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں كان ابو حنیفہ مسکینا فی الحدیث، امام ابو حنیفہ حدیث مسکین تھے. اور یہ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ صحیح سند کے ساتھ اسے بیان کیا، بلکہ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ امام عبداللہ بن مبارک روایت لیتے تھے امام ابو حنیفہ کی، لیکن آخر میں اسے ترک کر دیا جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ حدیث میں مسکین ہے. یہ جو میں نے بیان کیے ہیں یہ حدیث کے علم میں عام لوگ نہیں ہیں، امام ہیں، حافظ ہیں اور محدثین ہیں، امام مسلم، امام نسائی، دارقطنی اور امام احمد بن حنبل، عبداللہ بن مبارک، امام ابن ابی حاتم، سب جو ہیں یہ ان کے اقوال ہیں جو ہم نے بیان کیے اور صفحہ نمبر اور کتاب کا نام میں ملی ہے، اگر کسی بھائی کو شک ہو تو اس کے طرف رجوع کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات جو ضروری بیان کرنی یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ اگر حدیث میں ضعیف ہے اس کا مطلب ہی کہ وہ امام نہیں ہے. کچھ بھائی غلطی کرتے ہیں، انصاف نہیں کرتے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگر حدیث میں ضعیف ہیں فقہ میں وہ امام ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی شک نہیں ہے. اگر ان سے اس طرح جو غلطی بھی ہوئی تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ مجتہد امام ہے. اگر اجتہاد میں سے کوئی غلطی ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فله اجر واذا حکم اخطا فله اجر. اگر کوئی مجتہد اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد درست ثابت ہو جائے تو اسے دگنا اجر ملتا ہے، اور اگر وہ اپنے اجتہاد میں غلطی کرے یا اس کا اجتہاد غلط ثابت ہو تو اس کو ایک ثواب ضرور ملتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگر اجتہاد کے کسی مسئلے میں اور غلط ثابت ہو آج محدثین کے نزدیک، جو یہ ان کا اجتہاد انشاءاللہ ایک نیکی اور ایک اجر ضرور ملے گا انہیں. اور یہ سارے اقوال جو میں نے بیان کیے ہیں یہ کتاب ہے اروا الغلیل فی تخریج حدیث منار السبیل، اس کی مؤلف ہے محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ دوسری جلد ہے اور صفحہ نمبر 278 میں یہ باتیں موجود ہیں. کوئی بھائی اگر دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتا ہے. اس کی دوسری مثال کہ کوئی امام جو حافظ ہو، کوئی امام جو عدل ہو لیکن اس کا حافظہ درست نہ ہو اور وہ ضعیف قرار، اس کو محدثین ضعیف قرار دے دیں، عاصم بن ابی النجود رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ قراء میں سے، قرآن مجید کے جو قراء ہیں، جو حافظ ہیں، جو پڑھتے ہیں اچھی قرأت کے ساتھ، وہ ان میں سے چوٹی پر یہ عاصم بن ابی النجود ہے جس کی روایت سے ہم یہ قرآن آج تلاوت کرتے ہیں. جو قرآن موجود ہے عثمان رب اللہ تعالیٰ عنہ زمانے میں جسے محفوظ کیا گیا، یہ وہ نسخہ ہے جو حضرت عاصم بن ابی النجود رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا ہے. قرآن میں سب سے بہترین ہے، امام ہے، لیکن حدیث میں وہ ضعیف ہے. ضعف کی وجہ کیا ہے؟ عدل ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کا حافظہ تام الضبط نہیں ہے اور خفیف الضبط بھی نہیں ہے، اسے کم درجے کے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح. اس کی الٹ ایک مثال کہ اگر کوئی شخص حافظ ہو، اس کا ضابطہ چوٹی پر ہو لیکن عدل نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں ایسے بھی راوی گزرے ہیں. اس کی مثال میں محمد بن ہارون البلخی رحمہ اللہ، یہ ایک ایسا شخص تھا جو عدل نہیں تھا، دین پہ استقامت اس کی نہیں تھی، لیکن حافظہ بہت تیز تھا. اور ترمذی میں ان کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی سے اخذ کرتے تھے، داڑھی کاٹتے تھے. اور اس حدیث کی ضعف کی وجہ یہ ہے کہ اس میں راوی کون ہے؟ محمد بن ہارون بلخی، کیونکہ یہ ضعیف ہے. حافظ الحج رحمۃ اللہ علیہ تہذیب التہذیب فرماتے ہیں کہ محمد بن ہارون بلخی جو ہے متروک و کان حافظ، وہ متروک ہے، جھوٹ زیادہ بولتے ہیں لیکن حافظ تھے، یعنی حافظہ ان کا چوٹی پر تھا، لیکن کیونکہ جھوٹ بولتے تھے عام حالات میں ان کے حدیث کو ترک کر دیا گیا جھوٹ بولنے کی وجہ سے، اور ان کی روایت ضعیف ہوتی ہے. تو آپ کو جب بھی سند میں محمد بن ہارون بلخی نظر آئے تو وہ روایت ضعیف ہے. کے بارے میں امام ذہبی کا بڑا اچھا قول ہے، میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ فقہ کون ہے انسانوں کے بعد. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انما الثقہ فی عرف ائمۃ النقد كانت تقع على العدل في نفسه المتقن لما يحمله، الضابط لما ينقله، وله فهم ومعرفة بالفن فتوسع الآخرين كثقة روحة جسم ورثقة نقد كعلماء جعلما جرح تعديل كعلماء ولكن نزيك ثقة كون هي نمبر ایک العدل في نفسه جو خود مستقيم ہو دین پر اور مروت کا بہترین مروت المتقن لما يحمل يعني جس طریقے سے سنا یا دیکھا اسے محفوظ کر لیا الضابط لما ينقله اور جب اسے بیان کرے تو بہترین طریقے سے جیسے سنا اسی طریقے سے بیان کرے اور چوتھے نمبر پر ولو فهم ومعرفة بالفن اس کو یہ بھی علم کو کیا بیان کر رہا ہے اور اس کو یہ اس فن کا جو حدیث کا علم کا فن ہو اس میں اس کو عبور ہو اور علم ہو لیکن فتوسع الآخرین جو لوگ بعد میں آئے انہوں نے بہت وسعت اختیار کی اور اس مفہوم فقہ کے مفہوم کو اور وسیع کر دیا کہ کسی شخص کو بھی فقہ کہہ دیتے جس کی روایت درست سمجھتے یا جسے ظاہرہ اچھا سمجھتے جس کا حافظہ اچھا سمجھتے اسے فقہ کا لقب دے دیتے جو کہ درست نہیں ہے تو فقہ کے لیے جو چار چیزیں بیان کی ہیں یہ ضروری ہے آج کے درس میں اتنا کافی ہے آج انشاءاللہ اتصال السند جو تیسری شرط ہے صحیح حدیث کی بیان کریں گے انشاءاللہ پچھلے درس میں آپ نے سوال کیا تھا ایک حدیث ہے ترمذی میں سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا اور یہ حدیث کا لفظ یہ ہے ما جاء في باب ما جاء في القراء خلف الامام امام ترمذی کے باب باندھتے ہیں اور حدیث بیان کرتے ہیں حدثنا حناد اخبرنا عبد بن سليمان عن محمد بن اسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عباده بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءه فلما انصرف قال اني اراكم تقرؤون وراء امامكم قال قلنا يا رسول الله اي والله قال لا تفعلوا الا بام القران فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها یہ روایت اس سند کے ساتھ بیان ہوئی ہے اور حدیث کے جو صحابی جو راوی ہیں وہ عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرأت کر رہے تھے تو اوپر بھاری گزری جب نماز ختم ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا میں دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ میرے پیچھے کچھ پڑھتے ہو اپنے امام کے پیچھے کچھ پڑھتے ہو صحابہ کرام نے فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ ہم پڑھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کیا کرو یعنی کچھ بھی نہ پڑھا کرو الا بھی ام القرآن سوائے ام القرآن کی یعنی سورہ فاتحہ کے فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها کیونکہ اس کی نماز ہی نہیں جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے میں کا یہ سوال تھا کہ کچھ حضرات خاص طور پر حنفی حضرات جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے ضعیف ہے کیونکہ اس میں محمد بن اسحاق عن مکحول بیان کرتے ہیں اس طرح کے راوی ہیں محمد بن اسحاق مدلس ہیں اور مدلس میں جیسا کہ بیان ہوگا اور مدلس اگر عن سے روایت کرے تو وہ ضعیف ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ حدیث اس سند کے ساتھ ضعیف ہے اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ترمذی میں اس حدیث کو ضعیف لکھا اس میں کوئی شک نہیں لیکن کیا یہ حدیث سب روایات کو ملا کر ضعیف ہے ہم اس روایت کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم اس حدیث کی بات بیان کر رہے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روایت کے لحاظ سے یہ حدیث ضعیف ہے لیکن جو باقی روایات ہیں ان سب کے مجموعہ کو دیکھ کر یہ حدیث صحیح ہے جیسے آگے خود امام ترمذی آگے فرما رہے ہیں وہ کہتے ہیں قال وفي الباب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعائشه وانس وابي قتاده وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه ان سب سے اسی بات میں کہ امام کے پیچھے قراءت پڑھنا ان سب سے ثابت ہے، صرف عبادت اسانت سے نہیں بلکہ حضرت ابو ہریرہ سے، حضرت عائشہ سے، حضرت انس سے، ابی قتادہ سے، اور عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہم اجمعین سے، یہ سب سے ثابت ہے. قال ابو عیسى، اور ابو عیسى نے فرمایا، ابو عیسى کون ہے؟ امام ترمذی کا لقب ابو عیسى ہے. امام ابو عیسى نے فرمایا، حدیث العبادہ حدیث حسن، یہ جو حدیث العبادہ بھی بیان کی ہے یہ حسن ہے، حالانکہ یہاں پر محمد بن اسحاق مکحول سے بیان کرے، ان سے اور مدلس ہے، ضعیف ہونا چاہیے تھا. حسن کیوں ہے؟ کیونکہ باقی طریقوں کو ملا کر اسے حسن درجہ کا قرار دیا. روى هذا الحديث الزهري، اور یہ حدیث زہری سے بھی ثابت ہے، وہاں پہ مکحول ہے. عن محمود بن ربیع، دیکھیں نا جو پہلی روایت ہے، عن مکحول عن محمود بن ربیع، یہ عن انا محمد بن اسحاق کا جو ضعیف ہے. حسن کیوں ہے؟ ابھی ہم ترمذی بیان کر رہے ہیں، وروى هذا الحديث، اسی حدیث کو بیان کیا الزہری، امام زہری نے، عن محمود بن ربیع، محمود بن ربیع سے، عن عبادہ بن الصامت، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، اس کی نماز ہی نہیں جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے. وهذا اصح، اس سے زیادہ صحیح ہے. والعمل على هذا الحديث، اور اس حدیث پر عمل، فی القراءة خلف الامام، امام کے پیچھے قراءت کرنے میں، سورہ فاتحہ پڑھنے میں، عند اکثر اہل العلم، زیادہ تر اہل علم کے نزدیک سورہ فاتحہ پڑھتے امام کے پیچھے، من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین، الصحابہ میں سے اور تابعین میں سے اکثر اہل علم جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھتے امام کے پیچھے. وهو قول مالك بن انس، امام مالک کا قول ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے. وابن مبارک، عبداللہ بن مبارک کا قول ہے. والشافعی، امام شافعی کا قول ہے. واحمد، احمد بن حنبل کا قول ہے. واسحاق، اسحاق بن راویہ کا قول ہے. یوم القراء خلف الامام، وہ امام کے پیچھے قراءت کو ضروری سمجھتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے بات درحال واضح ہو گئی ہے، اور یہ حدیث اس روایت سے ضعیف ہے، لیکن سب روایت جو ہم اکٹھا کرتے ہیں، حدیث حسن درجے کی ہے، بلکہ امام بیہقی نے اسے صحیح بھی کہا، اور باقی محدثین کے نزدیک بھی یہ حدیث صحیح ہے. اور علامہ ناصر البانی نے صفت الصلاۃ میں جس حدیث کو سنن ترمذی میں ضعیف قرار دیتے ہیں، صفت الصلاۃ اپنی کتاب جو بعد میں بعد والی تصنیف ہے، یہاں پر اسے حسن کا درجہ دیتے ہیں، جیسے امام ترمذی نے دیا. اور حسن کا درجہ اس لیے دیا کہ یہ روایت جیسے باقی صحابہ سے، باقی راویوں سے ثابت ہے، جب سب کو مجموعہ دیکھتے ہیں تو یہ ضعیف سے حسن درجہ کی آ جاتی ہے. تو یہ روایت اس طریقے سے صحیح ہے، اور اس پہ عمل کرنا بھی درست ہے. باقی رہ گئی یہ بات کہ سورہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا تین قول ہے. پہلا قول ہے سورہ فاتحہ پڑھنا حرام ہے، اور یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے. دوسرا قول ہے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے ہر صورت میں، اور یہ قول بیان کر چکے ہیں اکثر اہل علم، صحابہ میں سے، تابعین میں سے، اور نام بھی لے چکے ہیں. تیسرا قول ہے کہ جب امام پڑھے تو خاموشی اختیار کرو، جب امام خاموش رہے تب پڑھو، تفصیل ہے. اور اس قول کی طرف امام احمد بن حنبل کا دوسرا قول ہے، اور امام ناصر الدین البانی رحمتہ اللہ علیہ بھی اسی قول کو ترجیح دیتے ہیں. صفت الصلاۃ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ قراء خلف الامام جو ہے وہ منسوخ ہو گئی تھی، پہلے واجب تھی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اور یہ منسوخ ہو گئی. لیکن حق بات جو ہے، علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ صفت الصلاۃ میں اسی کا جب ذکر کرتے ہیں نسخ کا، تو نسخ کے لیے جیسے محدثین کا اتفاق ہے، تاریخ کا جاننا ضروری ہے، اور اس میں تاریخ ہمیں نہیں ملتی کہ پہلے کون سی روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا کہ سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، یا جس میں منع کر دیا گیا. اور منع کرنے کے بعد مزے کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کیا میرے پیچھے نہ پڑھو، کہیں ثابت نہیں ہے، یہ محدثین کو لگا بعد میں ایسا ہوا. امام ناصر الدین البانی نے رحمتہ اللہ علیہ اسی طرف کیوں آئی، سب سمجھتے ہیں، جانتے ہیں آپ نس کی بات کیوں کی انہوں نے؟ کیونکہ جو راوی ہے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، دونوں حدیثوں میں صفت الصلاۃ میں وہ یہ بیان کرتے ہیں رکنیت الفاتحہ و فضائلہا، یہ صفت الصلاح ہے نفس البانی کی، اور یہ دلیل بیان کر رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا رکن ہے، امام کے لیے بھی، مأموم کے لیے بھی، اور منفرد کے لیے بھی، سب کے لیے پڑھنا چاہیے. اور دلیل میں بیان کرتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. دوسری دلیل لا تجزی صلاۃ، لا تجزی صلاۃ لا یقرأ الرجل فیها بفاتحۃ الکتاب. اور تیسری حدیث من صلى صلاۃ لم یقرأ فی بفاتحۃ الکتاب فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج غیر تمام. اور بعد میں پوری روایت کو بیان کیا، اور یہ جو روایت ہے خداج والی صحیح مسلم میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا جب ہم امام کے پیچھے تو کیا کریں؟ امام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اقرا بها فی نفسک یا فارسی، اے فارسی اپنے نفس سے پڑھ لیا کرو، اونچی آواز میں نہیں بلکہ دل میں سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو اگرچہ آپ امام کے پیچھے ہو. اور یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے جس کی وجہ سے علامہ ناصر البانی نے نسخ کا قرار دیا. دیکھیں دوسری حدیث جو ہے، علامہ البانی فرماتے ہیں نسخ القراءة وراء الامام فی الجہریہ، دوسرا باب آنے انہوں نے کہ قراءة پہلے واجب تھی سب پر، بعد میں منسوخ ہو گئی، امام پڑھے اور مامون، جب امام پڑھے مامون خاموش رہے، لیکن جب امام خاموش رہے خاموش رہے پھر تو رکن ہے. اس میں یہ بھی اختلاف نہیں کرتے، امام احمد بن حنبل نے اختلاف بھی نہیں کیا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جب امام قرات کرے اس میں اختلاف ہے. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور یہ دلیل بیان کر رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں وکان قد اجاز للمؤتمن ان يقرأ بها وراء الامام، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی تھی کہ مأموم جو ہے وہ امام کے پیچھے پڑھے، فی الصلاۃ الجہریہ جہری نماز میں، یعنی سری نماز میں تو پڑھنا ضروری ہے، رکن ہے، جہری نماز میں اجازت تھی پہلے. حیث کان، اب یہ دلیل بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فی صلاۃ الفجر، فجر کی نماز میں قرأت کر رہے تھے، فقرا فثقلت علیہ القراءة، تو قرأت ان پر ذرا بھاری ہو گئی، فلما فرغ، جب وہ سے فارغ ہوئے قال، انہوں نے فرمایا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو. قلنا نعم حلا، ہاں یا رسول اللہ ہم جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا، نہیں کرو یعنی نہیں پڑھو الا یقرا احدکم، الا یہ کہ آپ میں سے کوئی شخص پڑھے بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ پڑھے، فانہ بس لا صلاۃ لمن لم یقرا بها، اس کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے. ثم نہاہ، اب اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے بعد انہیں منع کر دیا عن القراء کلها فی جہریہ، کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ جہری نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، کوئی قرأت نہیں کرنی. وذالک، اب یہ دلیل بیان کر رہے ہیں، اس کی نسخ کی دلیل بیان کر رہے ہیں، حینما، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصرف من صلاۃ جہر فیہا، ایک دفعہ نماز پڑھی اور نماز میں جو جہر کی نماز تھی اونچی آواز میں جب قرأت کرتا ہے امام اسے جہر نماز کہتے ہیں، قرأت میں جہر کی، وہ پھر روایت نہ صاف صبح، ایک روایت میں فجر کی نماز کا ذکر ہوا. فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرا میں احد عنیفا، کیا تم میں سے کسی نے میرے پیچھے یا میرے ساتھ قرأت کی؟ فقال رجل نعم، ایک شخص نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ، میں نے پڑھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اقول، میں یہ کہتا ہوں مال منازع، میں یہ کہتا ہوں مجھ پر قرأت بھاری کیوں ہو گئی؟ یہاں تک حدیث ختم ہو گئی. اب آگے امام البانی فرماتے ہیں قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فانتہى الناس عن القراءة، تو لوگوں نے قرأت کرنے سے روک، قرأت کرنے سے رک گئے، یعنی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے سے رک گئے. مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فیما جہر فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالقراءة، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز میں قرأت کرتے. حین سمعوا ذلك، جب انہوں نے سنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہوں نے یہ الفاظ سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وقرأوا فيها وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام. اور اس کے بعد اپنے نفس میں ہی پڑھتے رہے جب امام جہری نماز نہ پڑھے, یعنی اس کے بعد سورہ فاتحہ بھی پڑھتے قرأت بھی کرتے لیکن جب امام خاموش ہو سری نماز میں, جہری نماز میں ان کے نزدیک علامہ البانی کے نزدیک یہ نسخ ہو گئی کہ جہری نماز میں امام پڑھے معمول خاموش رہے. لیکن جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کا قول قوی ہے, کوئی شک نہیں, کیونکہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں صحابی ایک ابو ہریرہ وہاں پر بھی جو شخص کو کہا کہ اپنے نفس میں پڑھو امام کے پیچھے, وہ یہاں پر بھی ابو ہریرہ ہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن یہ ان سے تھوڑی سی غلطی ہوئی, بلکہ یہ اپنا اجتہاد ہے کہ یہ جو قول ہے کہ لوگ رک گئے یہ ابو ہریرہ کا قول نہیں ہے, کیونکہ صحیح ابو داؤد نے جب میں نے دیکھا سنن ابو داؤد میں, ابو داؤد نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ, زہری نے فرمایا, زہری راوی ہے اس حدیث کے, زہری نے فرمایا کہ لوگ خاموش ہو گئے, ابو ہریرہ نے نہیں فرمایا. تو جب زہری نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ نے نہیں فرمایا, اگر ابو ہریرہ ہوتے تو بات ذرا سخت ہوتی ہے. لیکن جب یہ ثابت ہوا کچھ امام کہتے ہیں, اور تیسری جو بات ہے محدثین نے یہ بھی کہا کہ معمر نے, میں نے زہری سے سنا, معمر بھی راوی ہے, یہ ان کا کہنا ہے کہ تین قول ہو گئے, ایک معمر نے کہا کہ لوگ رک گئے, دوسری بات امام زہری نے کہا کہ لوگ رک گئے قلعہ سے, تیسرا قول ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ لوگ رک گئے. چوتھی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہوا آج تک انہوں نے منع کیا ہو, بس سمجھ آئے کہ نہیں. تو جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے واللہ اعلم کہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے, رکن ہے امام کے لیے بھی معمول کے لیے بھی. اگر امام آپ کو وقفہ دے آپ اس وقفے میں پڑھ لو, اگر امام وقفہ نہیں دیتا تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو, کہ سورہ فاتحہ کی رکنیت کبھی ثابت نہیں ہوتی. اور اگر یہ اختلاف نہ ہوتا تو یہ بات علامہ البانی کی صحت کے قریب تھی کہ جہری نماز میں جب امام پڑھے خاموش ہو جاؤ. قرآن مجید کی آیت بھی بھائی قرآن القرآن فنسطو لعلکم ترحمون, اس پہ بھی عمل ہو جاتا اور ان حدیث پہ بھی عمل ہو جاتا. لیکن جب ہمیں نص کی کوئی دلیل نہیں ملتی اور محدثین کے اختلاف ہے یا قول ابو ہریرہ کا یا زہری کا کس کا ہے, تو اس لیے فاتحہ کی رکنیت سب کے لیے واجب ہے. اور علامہ ابن صالح العثیمی رحمۃ اللہ علیہ ایک قاعدہ بیان کرتے ہیں, بڑا پیارا سا میں بیان کرتا ہوں درس کے آخر میں, ابھی چار منٹ ہیں. ابھی قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی کسی چیز کی نفی ہو تو وہ نفی سب سے پہلے اس کی وجود کی ہوتی ہے کہ وہ چیز موجود ہی نہیں, لیکن اگر وہ چیز موجود ہو پھر بھی نفی ہو تو وہ اس کی صحت کی نفی ہوتی ہے کہ وہ صحیح نہیں قابل قبول نہیں. لیکن اگر یہ بھی دیکھا جائے کہ وہ صحیح ہے پھر بھی نفی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس چیز میں نقص ہے, کمال نہیں ہے, کامل نہیں ہے. یہ قاعدہ اس مثال کے ساتھ آسان ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن, اس کی نماز ہی نہیں جو شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے. یہاں پر اس حدیث میں نفی ہے کہ نماز نہیں ہوگی. تو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے یہ نفی جو یہاں پر وجود کے لیے ہے اس ترتیب کے ساتھ, نفی جب بھی آئے قاعدہ ہے قرآن میں حدیث میں عربی زبان میں بھی کیوں نہ ہو, جب چیز کی نفی ہوتی ہے ذہن سب سے پہلے آنا چاہیے کہ وہ موجود ہی نہیں, اگر وہ موجود ہے تو وہ صحیح نہیں باطل ہے, اگر وہ صحیح بھی ہو پھر وہ کمال نہیں اس میں نقص ہے, کوئی نقص ہے. نفی کا یہ مطلب ہوتا ہے لا خالق الا اللہ, نفی ہے کوئی خالق نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا. یہ نفی کس چیز کی ہے؟ وجود کی ہے کہ کوئی خالق موجود نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ, خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے. جب یہ قاعدہ بیان کرتے اس پہ تو پہلے یہ فکس ہو جاتا ہے کہ موجود ہی نہیں, نفی کا مطلب یہاں پر موجود ہی نہیں. اس حدیث کی طرف آتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن, اس کی نماز ہی نہیں جو شخص سورۃ فاتحہ نہ پڑھے. کیا نماز موجود ہے کہ نہیں؟ نماز موجود ہے, اس کا مطلب ہے اس کی نماز صحیح ہی نہیں جب تک سورۃ فاتحہ نہ پڑھے. بس سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس قاعدے کو جب ہم لاگو کریں گے نماز تو موجود ہے لیکن کیا نماز صحیح ہے؟ اس کی صرف ہاتھ کے بغیر اس قاعدے کی بنیاد پر نہیں, نماز صحیح نہیں ہے. تو جب نماز کی چیز باطل ہو جائے اور چیز نماز کا حصہ بھی ہو, اگر کوئی چیز ہو عبادت کا حصہ ہو اس کو ترک کرنے سے نماز باطل ہو جائے, اسے کیا کہتے ہیں؟ ایک چیز ہے عبادت میں, عبادت کے داخل, عبادت کا حصہ عبادت کے اندر داخل ہے, اور اسے ترک کرنے سے عبادت باطل ہو جاتی ہے, اسے کیا کہتے ہیں؟ جزاک اللہ, رکن کہتے ہیں. رکن کی ہی تعریف تو ہے, رکن کسے کہتے ہیں؟ ستون کو, بنیاد کو. اور ستون بنیاد بلڈنگ کا حصہ ہوتا ہے. شرط کیا ہوتی ہے؟ شرط بھی ضروری ہوتی ہے لیکن وہ عبادت کے داخل نہیں ہوتی, باہر ہوتی ہے. شرط پہلے ہوتی ہے اور رکن نماز کی عبادت کے اندر ہوتا ہے, چاہے کوئی بھی عبادت ہو. تو اس کا مطلب ہے اس قاعدے کی بنیاد پر سورۃ فاتحہ کیا ہے؟ رکن ہے نماز کا. اور تیسری مثال, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا یؤمن احدکم حتى يحب لاخیه ما يحب لنفسه. اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص مسلم, اس کا ایمان نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ جیسے اپنے لیے بہتر سمجھے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی بہتر سمجھے. یہاں پر ایمان موجود ہے کہ نہیں؟ موجود ہے کہ نہیں؟ موجود ہے ایمان. ایمان صحیح ہے کہ نہیں؟ ایمان صحیح ہے. کیوں؟ احدکم, تم میں سے کوئی شخص جو مومن سامنے بیٹھے, صحابہ سامنے بیٹھے, مومن ہیں سب, اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بہتر نہ سمجھ, جو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نفی کس چیز کی ہے؟ ایمان کی صحت کی نفی نہیں ہے, ایمان کے کمال کی نفی. یعنی اس شخص کا ایمان ناقص ایمان ہے جو اپنے بھائی کو کے لیے بہتر نہیں سمجھتا جو اپنے لیے بہتر سمجھے. بات سمجھ آ گئی؟ یہ ایک اہم قاعدہ ہے اور یہ سورہ فاتحہ میں بنیادی باتیں ہیں. اکثر اختلاف ہوتے ہیں سورہ فاتحہ کے پڑھنے میں یا نہ پڑھنے میں کیا کرنا چاہیے, تو میرا خیال اتنا کافی ہے سورہ فاتحہ کے بارے میں. اگلے درس میں انشاءاللہ اگر کسی بھائی کے پاس اس کے بارے میں کوئی سوال ہو سورہ فاتحہ کے بارے میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی ہاں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سورہ فاتحہ پڑھنا نماز میں حرام ہے, نماز نہیں پڑھنی چاہیے کسی صورت میں. دلیل ہے قرآن مجید کی آیت, دلیل ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. لیکن ان کا اجتہاد ہے, قرآن مجید کی آیت عام آیت ہے کہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت ہو تو اس کو سنو, لیکن حدیث میں لا صلاۃ لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب, یہ اس عام کو خاص کر دیتی ہے. یہ عام ہے جو آیت جب بھی قرآن مجید کی تلاوت ہو تو اسے اچھی طریقے سے انصات کرو, سنو. اس کو خاص کس نے کیا؟ حدیث نے, صحیح بخاری مسلم کی حدیث, متفق علیہ حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. اور محدثین کے نزدیک, علماء کے نزدیک صحیح حدیث قرآن مجید کے عموم کو خاص بنا سکتی ہے, لیکن یہ قاعدہ احناف نے اس کا انکار کیا. اور مزے کی بات دیکھیں, یہ قاعدہ امام ابو حنیفہ کا قاعدہ نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کا اجتہاد ہے کہ اس سورت کی آیت جو ہے, جو ابھی بیان کی ہے میں نے, اس پر انہوں نے عمل کیا. جب ایک آیت آ گئی ہے تو میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. فتوے میں انہوں نے یہی بیان کیا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھا کرو, کیونکہ امام تک پڑھنا ہی کافی ہوتا ہے جو باقی روایت میں آیا ہے. کیونکہ بعد میں آنے والے جو ہیں, جو مذہب میں متعصب ہیں, انہوں پر امام کے قول کو صحیح ثابت کرنے کے لیے محدثین کے قواعد کے خلاف کیا, اسے اختلاف کیا کہ یہ جو تمہارا قاعدہ ہے کہ صحیح حدیث قرآن کو مخصوص کرتی ہے, قاعدہ درست نہیں. قرآن مجید قرآن مجید اور حدیث حدیث ہے. ہم نہیں مانتے کہ حدیث قرآن کے عام کو خاص نہیں کر سکتی, مطلق کو مقید نہیں کر سکتی, قرآن کی آیت کو نسخ بھی نہیں کر سکتی حدیث. لیکن جو صحیح قول محدثین کا, صحیح حدیث عام کو خاص بھی کر سکتی ہے, مطلق کو مقید بھی کر سکتی ہے اور نسخ بھی کر سکتی ہے.
اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ پڑھے تو اس پر وعید کے لفظ استعمال کیے گئے ہیں. اب علامہ البانی ایوہ الغلیل میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 281 میں اس مسئلے کو بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں, اور یہ روایت نمبر 503 ہے. قال ابن مسعود, پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا, وددت, میں نے چاہا, ان الذي يقرأ خلف الامام يلفه ترابا, میں نے یہ چاہا کہ جو شخص امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے کہ اس کے منہ کے اندر مٹی چلی جائے, اس کے منہ مٹی سے بھر جائے, یعنی وہ خاموش ہو جائے. یہ حدیث نہیں ہے, یہ اثر ہے. یہ موقوف ہے حضرت عبداللہ بن مسعود پر, اور یہ لفظ مصنف بن ابی شیبہ جلد نمبر ایک صفحہ 150 میں بیان کیا دو طریقوں سے, اسد بن یزید سے, اور یہ صحیح ہے, انہوں نے کہتے ہیں صحیح ہے, اور پہاوی نے بھی اسی طریقے سے بیان کیا لیکن پہاوی کی سند ضعیف ہے. اچھا یہ صحابی کا قول ہے, اور صحابی کا قول اگر صحیح روایت سے خلاف ہو یا دین کے بنیاد مسئلے کے خلاف ہو تو وہ قابل حجت نہیں ہوتا, یاد رکھیں قابل حجت نہیں ہوتا. تو یہ روایت سند کے ساتھ صحیح ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود سے صحیح ہے, لیکن اس صحابی کے اس قول کو نہیں لیا گیا, محدثین نے نہیں لیا, کیونکہ ان کا اجتہاد ہے اور شریعت کی بنیاد کی مخالفت ہے اس میں. دوسری جو روایت ہے, روى الامام محمد فی الاثار والطحاوي بسند صحیح, محمد کون ہے؟ محمد بن حسن الشیبانی, انہوں نے بیان کیا, طحاوی نے اس کو بیان کیا صحیح سند کے ساتھ. وہ یہ بیان کرتے ہیں, لأن أعض على جمرة أحب إلي من أن أقرأ خلف الإمام, کہ میں انگارے کو اپنے منہ میں ڈالوں میرے بہتر ہے اس سے کہ میں امام کے پیچھے پڑھوں. اور یہ سند امام البانی کہتے ہیں, وإن كان إسناده عنه ضعيفا, طحاوی نے اس سند کو صحیح کہا لیکن علامہ البانی اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں, بلکہ یہ بھی کہتے ہیں علامہ البانی اگر یہ صحیح بھی ثابت ہو جائے تو یہ علقمہ اور اسود بن یزید اس کے راوی ہیں, ان کے علاوہ یہ روایت نہیں ملتی ہمیں, محمد حسن شیبانی نے ان سے روایت کیا ہے. اور یہ کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہیں, تو جیسے وہ سمجھتے تھے ان کے شاگرد بھی اسی طریقے سے سمجھتے ہیں. اور تیسری روایت یہ ہے, قائم محمد حسن شیبانی اخبرنا داود بن قيس الفراء المدني اخبرني بعض ولد سعد بن ابي وقاص انه ذكر له ان سعدا قال, يعني سعد بن ابي وقاص نفرمايا, وجدت ان الذي يقرا خلف الامام في فيه جمره, من يجاها كي جو شخص امام کے پیچھے قرات کرے اس کے منہ میں انگارہ ہو. اسے ابن ابي شيبه نے روایت کیا وكيل سے عن داود بن قيس عن ابن نجار عن سعد بن قلت فسمى ولد سعد بن نجار, قلت امام الباني فرماتے ہیں وهو مجهول لا يعرف وعلقه البخاري في جزء القراءة, اس روایت کو امام بخاری جزء القراءة میں تعلیق کے ساتھ بغیر سند کے بیان کیا اور اس میں ایک راوی مجهول ہے جو درست نہیں ہے. اور اس میں امام بخاری جو چوتھی روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعلیقا في جزء القراءة میں بیان کرتے ہیں, اور دارقطنی اپنے سنن میں بیان کرتے ہیں, من طریق علی بن صالح عن ابن الاصبهاني عن المختار بن عبد الله بن ابي ليلى عن ابيه قال علي رضي الله عنه, یہ علی کی روایت ہے, من قرأ خلف الامام فقد اخطا الفطره, جس امام کے پیچھے قرات کی اس نے فطرت کی مخالفت کی, جس فطرت پر اللہ تعالی انسان کو پیدا کیا اس شخص نے اس کی مخالفت کی. قال البخاري, امام بخاری اس روایت کو بیان کرنے کے بعد جزء القراءه میں بیان کرتے ہیں, لا يصح, وہ صحیح نہیں ہے, یعنی یہ ضعیف ہے, لانه لا يعرف المختار ولا يدرى انه سمعه من ابيه ام لا, مختار کو ہم نہیں جانتے کون ہے, اور یہ بھی نہیں معلوم کہ اسے اپنے باپ سے سنا یا نہیں, وہ ابوہ من علی, کیا اسے باپ نے علی رضی اللہ عنہ سے سنا یا نہیں سنا, یہ بھی علم نہیں ہو سکا. ولا يحتج اهل الحديث مثله, اور الحديث علماء اس روایت پر احتجاج نہیں کرتے, ان کے نزدیک اس روایت قابل قبول نہیں. وحدیث الزہری عن عبد الله بن ابي رافع عن ابيه اولى واصح. اچھا پھر اس کے پورے بیان کرتے ہیں, وهذا قول من علي رضي الله عنه ينبغي حمله على القراءة خلف الإمام في مسائله, يعني پورے اقوال کو دیکھ امام الباني وہ یہ فرماتے ہیں, اگرچہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ روایت امام علی سے ثابت بھی ہو جائے تو اس کا یہ مطلب ہے جیسے امام الباني خود سمجھتے ہیں کہ نسخ وہی قراءة امام کے پیچھے, کہ یہ قول امام حضرت علی کا جو قول ہے وہ یہ کہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے لیکن اکیلے میں پڑھنا ضروری ہے, اور اس کی دلیل میں ان کا قول لے کے حضرت امام علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول بیان لے کے آئے ہیں, كان يأمر او يحث ان يقرا خلف الامام في الظهر والعصر في ركعتين الاولين بفاتحة كتاب وسورة, يعني علی رضی اللہ عنہ حکم دیتے تھے کہ امام کے پیچھے ظہر کی نماز اور عصر کی نماز پہلے دو رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھو اور دوسری سورت بھی پڑھا کرو, وفي ركعتين الاخرين اور آخری دو رکعت میں ظہر عصر کی نماز میں صرف سورہ فاتحہ پڑھا کرو. اس کا یہ مطلب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول کہ جس نے سورہ فاتحہ پڑھی امام کے پیچھے اخفاء الفطرہ فطرت کے خلاف انہوں نے یہ عمل کیا, یہ جہری نماز میں امام کے پیچھے اگر پڑھے سری نماز میں نہیں. اور یہ امام البانی کا جو اپنا ایک اجتہاد ہے اس کی بنیاد پر ہے، جسے میں تفصیل سے بیان کیا. سورہ فاتحہ رکن ہے، ہر وقت پڑھنی چاہیے، امام کے لیے، ماموم کے لیے، منفرد کے لیے. اس میں باقی روایات بھی ہیں لیکن یہ ایک طرح کافی ہے میرا خیال ہے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن توحید اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس امت کو پھر سے قرآن اور حدیث پہ جمع کر دے، ہمارے ذریعت کو شرک بدعات اور خرافات سے دور فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.